میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جس سے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا، عین الف دال، قوم عاد کہا جاتا تھا۔ اور اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ اس قوم کے پاس بہت نعمتیں تھیں، اور ان نعمتوں کی وجہ سے یہ قوم جو تھی یہ خوشحال تھی، بڑی آرام والی زندگی یہ گزارتی تھی، لیکن ان میں کفر و شرک، فسق و فجور، گناہ کی عادتیں ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ توحید الہی، اللہ کی عبادت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس وقت کے رسول کی اطاعت، یعنی انبیاء کرام کی اطاعت، اللہ کے احکام کی بجا آوری سے دور تھے، یعنی نافرمانی پر اترے ہوئے تھے۔ یہ اپنے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، راستے میں چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے اور ان پر بیٹھ کر لوگوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ ان کی اخلاقی اور ان کی دیگر خرابیوں کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح زندگی یہ اللہ کی نافرمانی میں گزارنے کے عادی بن چکے تھے۔ ان کی زندگی کا انداز ایسا تھا جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے، ایسا زندگی کا انہوں نے انداز اختیار کیا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، عبادت کی طرف بلایا، ایک رب کی طرف بلایا، انہیں ایمان کی دعوت دی۔ بتوں کی جو پوجا کرتے تھے انہیں کہا کہ بت تمہارے خدا نہیں ہیں، ان کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف انہیں آپ نے دعوت دی۔ پیارے صاحب بھائیو، یہ اتنے سرکش تھے اور اتنے نافرمان ہو چکے تھے کہ ان میں سے چند لوگوں نے ہی حضرت ہود علیہ السلام کی تصدیق کی، یعنی آپ پر ایمان لائے، بقیہ جو باقی تھے انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا۔ بلکہ ان میں بعض تو ایسے تھے، ایسا بھی کہا گیا کہ وہ آپ ہود علیہ السلام کی رسالت کا ہی انہوں نے انکار کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا، تم چونکہ فرشتے نہیں ہو اس لیے ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اب قوم کو ان اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلاتے کہ اللہ نے تم پر کیسے کیسے انعام دیے، تمہیں کیسی کیسی نعمتیں اللہ کریم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ نے فرمایا اے میری قوم یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا اور بہت زیادہ جسمانی قوت سے بھی نوازا، قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، یعنی تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ قبیلہ آگ کے لوگ بڑے طاقتور، شہزور اور متکبر تھے، تکبر والے تھے۔ ایک موقع پر جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ عجیب جاہلانہ ان کا غرور تھا، تکبر تھا، کہ رب العالمین کی قدرت کو بھول گئے اور اس قدر یہ بے باکی کے ساتھ جملے بقا کرتے تھے۔ قوم عاد کا، جن کا میں ابھی اس وقت بیان کر رہا ہوں، ان میں جو برے اعمال تھے، بری عادتیں تھیں، ان میں ایک عادت یہ تھی کہ یہ قوم راستے میں بلند عمارتیں بناتی، یہ ان میں ایک عادتیں تھی، راستے میں عمارتیں بنا دیتے، وہاں بیٹھ کر گزرنے والوں کو پریشان کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، کسی صحیح مقصد کے بغیر بے دردی کے ساتھ لوگوں کو مار دھار کرنا یہ ان کی عادت میں ہوا کرتا تھا۔ لمبی زندگی کی امید پر مضبوطی سے ان کا عمل تھا کہ ہم جیسے کہ مرنا ہی نہیں ہے، جس کا میں نے پہلے بیان کیا، لمبی امیدیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ لوگوں کی ایمانی، عملی، اخلاقی تعلیم و تربیت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس لیے ان باتوں پر انہیں سمجھاتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں یعنی گزرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہیں، اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور باغ اور چشموں سے، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دین کے عذاب کا ڈر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو میں نے قوم عاد کی جو کچھ عادتیں، جو بری عادتیں تھیں جن کا میں نے بیان کیا، اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں، تو آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی کتنی بری عادتیں موجود ہیں۔ اگر تھوڑا سا ہم اپنے اس وقت کا بھی اگر جائزہ لیں تو ہمارے جو حالات ہیں، جو ہماری عادتیں ہیں، اس کا بھی اگر جائزہ لیں تو بہت ساری ایسی آپ کو ملے گی، چوراہوں پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کرنا، ہمارے یہاں یہ معمول ملتا ہے، یہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہے، اطاعت گزار والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ سڑکوں پہ بیٹھ کر، چوکوں پہ بیٹھ کر یہ آنے جانے والوں کو تنگ کریں، ان کو ستائیں، ان کا مذاق اڑائیں، ان کی دل آزاریاں کریں، ان پر باتیں کسیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی معذور شخص کو آتا دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، یہ بھی ہمارے یہاں ملتا ہے، کچھ ہمدردی کرنے والے ملتے ہیں لیکن کئی لوگ مذاق اڑانے والے ملتے ہیں۔ راستے میں گزرنے والی خواتین پر آوازیں کسنا، یہ تعلیمی اداروں میں بھی بہت ہوتا ہے، اور گلی کچوں میں بھی کرنے والے یہ حرکتیں کر رہے ہوتے، بعض تو ایسے محلے بھی ہوتے بدقسمتی کے ساتھ کہ عزت دار لڑکیوں کا وہاں سے گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایسے اوباش قسم کے گندی ذہنیت کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سے بات بھی کون کرے، جو بات کرے اس کی اپنی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا کام نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے، ایمان والوں کا کام نہیں ہے، اطاعت گزاروں کا کام نہیں ہے، یہ قوم عاد کی حرکتیں تھیں، یہ ان کی بے باکی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ان سے منع کیا تھا۔ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی راستہ معلوم ہو تو اسے غلط راستہ بتا دینا، یہ بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دینا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، گلیوں میں گندا پانی چھوڑ دینا اسے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، گلیوں میں کھدائی کر کے کئی دنوں تک بلا وجہ چھوڑ رکھنا اس میں بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، راستوں میں غیر قانونی عمارات تعمیر کرنا، گلی محلوں میں دیگر شور شرابہ کرنا اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ہمارے پائی جاتی ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. تو کئی ایسی عادتیں آج ہماری بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہیں جو پچھلی امتوں میں ہوا کرتی تھی, اور ہمیں یہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے اور علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ عادتیں جو ہیں یہ عادتیں ہمیں نہیں ہونی چاہیے. یہ تو فلاں امت میں عادتیں تھیں, فلاں امت میں یہ عادتیں, یہ فلاں امت میں عادتیں تھیں, اور وہ عادتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا, اپنی قوم کو تبلیغ دین فرمائی, نیکی کی دعوت عام کی, اور قوم انہیں جھٹلاتی رہی, ان کی نیکی کی دعوت نہیں سنتی تھی, ان کی تبلیغ دین پر عمل نہیں کرتی تھی, سرکشی کرتی تھی. آخر کار آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی جو ہدایت پہ نہیں آ رہے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان پر عذاب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین پر 3 سال تک بارش روک دی. کتنے سال؟ 3 سال تک بارش روک دی, جس سے شدید قحط پڑ گیا, کھانے پینے اناج کی کمی آ گئی. مزید یہ کہ ان کی عورتوں کو بھی بانج کر دیا. اللہ کی قدرت ہے, عورتوں کو بانج کر دیا. اب کوئی عورت بچہ ہی نہیں جنتی تھی, یہ اللہ کی قدرت ہے. جس کو چاہے بیٹی دے, جس کو چاہے بیٹا دے, جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے. ہم عورتوں پر ظلم کرتے ہیں, تو بیٹی پیدا کرتے, ارے اس کے ہاتھ میں بیٹی پیدا کرنا تھا, تیرے ہاتھ میں نہ بیٹی بیٹا, چل لا. نہیں ہے تیرے ہاتھ میں بھی مرد, یہ صرف رب کے دستے قدرت میں. بیٹیاں تو محبت کرنے والی ہوتی ہیں, بیٹیاں تو بڑا پیار کرنے والی ہوتی ہیں, بیٹیاں ہمدردی کرنے والی ہوتی ہیں. بیٹوں میں بھی الحمدللہ یہ باتیں پائی جاتی ہیں, لیکن بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں. اب ہوتا یہ کہ بعض اوقات بیٹیاں باپ کی طرح زیادہ ہوتی ہیں, ماں کی طرح تھوڑی کم ہوتی ہیں, اور بیٹا ماں کی طرح تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, باپ کی طرح تھوڑا کم ہوتا ہے. اس کی شاید ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ بیٹی دن رات ماں کی سنتی رہتی ہے, تو باپ رات کو آتا ہے تو باپ کی سنی کم ہوتی ہے, تو یوں تھوڑا باپ کے ساتھ زیادہ اس کا ہوتا ہے. تو یوں بیٹا رات کو آتا ہے تو یوں ماں بولتی ہے میرا لال, بیٹی بولتی ہے میرے ابا, تو یوں یہ بھی ہو جاتا ہے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے. لیکن اوور آل میں جنرل بات کر رہا ہوں, بیٹیاں زیادہ محبت کرنے والی, پیار کرنے والی اور رحم کرنے والی ہوتی ہیں. جی ہاں, اور آج بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ کو برا لگتا ہے یار. اور قرآن کریم نے کتنا واضح طور پر اللہ پاک ہمیں اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. رزق کے معاملے میں بھی اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے, جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے, مرضی ہے اس کی, اس کا, وہ ہمارا رب ہے, ہم اس کے بندے ہیں. وہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے, جسے چاہے بیٹا دے, جسے چاہے بیٹی دے, جسے چاہے کچھ بھی نہ دے, وہ مرضی ہے اس کی, وہ رب ہے ہمارا, وہ مالک ہے ہمارا, مولا ہے ہمارا. ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں یار کہ یہ بیٹی, اس کے بعد بیٹی پیدا ہوتی ہے, بیٹی پیدا ہوتی ہے, بیٹی پیدا ہوتی ہے. تو خدا نہ خاصا اگر ایسی کوئی سوچ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے, خدا نہ تو ختم کرے یہ, مطلب ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم پھنس جائیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو قوم عاد پر جو عذاب نازل ہوا نا, ان میں ایک یہ تھا کہ 3 سال تک ان میں بارش روک دی گئی. دوسرا یہ کہ چونکہ سرکشی کرتی تھی, نافرمانی کرتی تھی, نبی کی بات نہیں مانی, نافرمانی پر اتر آئی ہے, کفر و شرک پہ مبتلا ہو گئے, گمراہی میں مبتلا ہو گئے, کھل کر نافرمانیاں کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کر دی ان کے عذاب کے لیے. اب 3 سال تک بارش بند ہو گئی. دوسری, اللہ نے ان کی عورتوں کو بانج کر دیا, ان کی اولاد ہی نہیں ہوتی تھی. جب اس صورتحال سے یہ لوگ بہت پریشان ہوتے تو ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا, اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ, میری رسالت کی تصدیق کرو, بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اسی سے مغفرت اور نجات طلب کرو, تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلا دار تم پر بارش عطا فرمائے گا, تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا, تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لہذا تم میری یہ نصیحت مان لو اور اس سے منہ پھیر کر اپنے جرموں پر قائم نہ رہو۔ یہ اتنی خوبصورت بات میں ابھی بیان کر کے نکلا ہوں، حضرت ہود علیہ السلام نے جو انہیں بات بیان کی، انہیں نیکی کی دعوت دی، اتنی پیاری بات۔ استغفار کے تعلق سے جو ہم نے پڑھا ہے نا، یعنی اگر بندہ استغفار کرتا ہے نا، استغفر اللہ، یعنی اللہ میرے گناہ معاف کر، اللہ میرے گناہ معاف کر، اللہ میرے گناہ، گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، استغفار کہیں، استغفر اللہ کہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، مدنی چلے کہ ناظرین آپ بھی کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ میرے گناہ بخش دے۔ یعنی جو استغفار کی کثرت کرتا ہے نا، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کو اولاد عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اسے بے شمار برکت اسے اللہ نوازتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، تمام تر کوششوں کے باوجود چند افراد ہی آپ پر ایمان لائے اور باقی کفر و شرک و گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہے۔ جب ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو ان کے لیے بد دعا کر دی گئی۔ عرض کی ہود علیہ السلام نے، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے دو کالے بادل قوم عاد کی وادیوں، ان کے شہروں کی جانب چلا دیے، جسے دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ برسنے والا بادل ہے۔ تین سال سے قحط تھا نا، کالے بادل آئے تو انہیں لگا کہ اس پہ پانی ہے، پانی برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ سن لو، اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل ایک آندھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، قوم نے آپ کی تنبیہ کو سنی انسنی کر دیا، اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی کہ اس سے بارش آئے گی، اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کفار سے کچھ دور چلے گئے، جب بادل قریب آئے تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تیز، نہایت تیز، نہایت سرد، خشک، خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں کھیر دیتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ پھر انہیں سر کے بل زمین میں اس طرح دے مارتی کہ سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز آتی وہ تباہ و بربادی کا عبرت ناک نشان بن کر رہ جاتی۔ یہ آندھی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا، جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا کے عذاب سے بچایا، ایسے ہی اپنی رحمت اور نبی پاک کی غلامی کے صدقے آخرت کے سخت عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور آخری عمر شریف تک وہی اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق دیگر انبیاء کرام کو بھی کبھی یہی طریقہ کار رہا، چنانچہ روایت میں ہے کہ جب انبیاء میں سے کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی مکہ مکرمہ تشریف لے آتے، اور یہیں وہ نبی اور ان کی قوم کے مسلمان عبادت الہی کرتے، یہاں تک کہ ان کا وہیں پر انتقال ہو جاتا، دنیا سے فردہ فرما جاتے۔ چنانچہ مکہ میں ہی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اور ان کے مزار مبارک زمزم اور حجر اسود کے درمیان میں ہیں. ان کی ایک فہرست کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کفر کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، کفر و شرک و گناہوں میں اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرنا، باپ داداؤں کی پیروی کرنا. ہمارے باپ دادا ایسے ہی کیا کرتے تھے، گناہوں پر اصرار، یعنی گناہوں پر ڈٹے رہنا، گناہ پر جمے رہنا، گناہ نہیں چھوڑتا بندہ، ہٹ دھرمی ضدی ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں کی لت پڑ جاتی. کیا پڑ جاتی ہے؟ یہ یاد رکھیے گا پیارے، گناہوں کی لت پڑ جانا ہے نا، یہ بھی بڑی بہت ہی گندا عمل ہے اللہ کی پناہ. یعنی کسی کو گناہ کی لت پڑ گئی، گناہ کی لت پڑ گئی، بتاؤ جب تک گناہ نہیں کرتا اس کو چین نہیں آتا، یہ پڑ جاتی ہے لت. بدنگاہی کی کئیوں کو لت پڑ جاتی ہے کہ جب تک بدنگاہی نہیں کرے گا، جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا جب تک اس کو دیکھے گا نہیں اس کو چین ہی نہیں آئے گا، جس کام سے اللہ نے منع کیا اس کام کو جب تک کرے گا نہیں اس کو چین ہی نہیں آئے گا، نہیں آتا چین، لت پڑ جاتی ہے اللہ کی پناہ. کئیوں کو لت پڑ جاتی ہے گناہوں کی، موسیقی کی عادت پڑ جاتی ہے، میوزک کی عادت پڑ جاتی ہے، گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کہ کئیوں کو غیبت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یقین مانے عادت پڑ جاتی ہے، اس کو جب بھی بیٹھو گے غیبت کریں گے، جب بھی بیٹھو کسی کی برائی شروع کر دیں گے. ان کا ٹیپ ریکارڈر میں کوئی اور کیسٹ لگتی کوئی نہیں ہے، چگلی کریں گے، غیبت کے کسی نہ کسی کی برائی کریں گے. ارے بھیا، اس دنیا میں کوئی اچھا آدمی ہے؟ اس کی کوئی اچھائی ہے تو بیان کرو نا بھائی. آپ اس مکھی کی طرح ہی بنے ہوئے ہو جو ہمیشہ گندگی اور زخموں پہ جا کر بیٹھتی ہے. بھائی انسان میں اچھائی بھی تو ہوتی نہیں ہوتی، اگر 10 برائیاں ہیں تو کوئی 2 تو اچھائیاں ہوں گی. اب تو جب بھی ملو گے کسی کی برائی بیان کرو گے. اب یہ برائی بیان کرنے والا اور ایسا تھا جسے لوگوں کی برائیاں ہی نظر آتی ہیں، خود کتنا برا انسان ہے کہ تجھے کسی کی اچھائیاں ہی نظر نہیں آتی. یعنی ایسے بھی آپ کو ملیں گے، میں نے سنا ہے کہ نہیں اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. ارے بھیا خدا کا خوف کرو، اس کے چہرے پر داڑھی ہے اس کی اچھائی نہیں ہے؟ اس کو اللہ نے ایمان دیا یہ اچھائی نہیں ہے؟ وہ نماز پڑھتا ہے اس میں اچھائی نہیں ہے؟ وہ رسول پاک کا غلام ہے اچھائی نہیں ہے؟ غوث پاک کا مرید ہے اچھائی نہیں ہے؟ اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے؟ آپ کو یہ اچھائی نظر ہی نہیں آ رہی، اس کی برائیاں ہی نظر آ رہی ہیں. یعنی یہ بھی کسی عجیب عادت ہوتی ہے. یہ یقین مانے بعدوں کی عادت، کوئی جائزہ لے اپنی باتوں کا کہ یہ جب بھی بیٹھتا ہے کسی کی برائی کھولتی، کسی کی فائلیں کھلیں گی، یہ اس کے بعد لوگوں کے کرمنل فائلیں ہی لگ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ خود اتنا بڑا کرمنل بنا ہوا ہے کہ اس کو لوگوں کی برائیاں ہی نظر آتی. بھائی اچھائی کرو یا کوئی اچھی بات کرو، اچھی ستری نیک بات کرو، بلا وجہ شرعی کسی کی برائی اس کے پیٹ پیچھے بیان کرتے ہو. شرم اور حیا آنی چاہیے ہم کو. اللہ آپ کو مجھے غیبت سے بچائے، تومت سے بچائے، وعدہ خلافی سے بچائے. عجیب و غریب عادت ہوتی ہے، وعدہ خلافی کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. بعضوں کو رشوت لینے دینے کی عادت پڑ جاتی ہے، بعضوں کو سود کھانے کھلانے کی عادت پڑ جاتی ہے. بتاؤ یار، ایسی عادتیں، یہ لتے گناہوں کی، نشے کی عادت پڑ جاتی ہے. اور ان کو عادت نکالنی ہوتی ہے، مگر ان کی عادت نکلتی نہیں ہے، کیونکہ صرف وہ سوچتے ہیں کہ عادت نکل جائے، کوشش کرتے نہیں ہیں کہ عادت نکل جائے. وہ سوچتے ہیں کہ کھانا کھائیں، وہ پکا کر کھائیں گے تو بھوک ختم ہوگی نا. سوچنے سے بھوک تھوڑی کو ختم ہوتی ہے. وہ نہ صحبت چھوڑتے ہیں، نہ ماحول چھوڑتے ہیں، نہ ایسی کوئی جگہ چھوڑتے ہیں جہاں یہ برائیاں ان کو پیچھے پڑ جاتی ہیں. اب اگلا بولے کہ یار میں ہاتھ کالے ہو جاتا ہے، میرے ہاتھ کالے ہونے سے مجھے بچانا ہے، تو اس کو ہم یہ بولے کہ بھائی کوئلہ پکڑنا چھوڑ دیں، کیا کہیں گے؟ نہیں، کوئلہ بھی پکڑو اور میرے ہاتھ بھی کالے نہ ہوں. بھائی یہ فارمولہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میں پانی میں ڈبکی ماروں اور میرا بال بھی گیلا نہ ہو، یہ فارمولہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میں دیوار میں سر ماروں اور میرے کو زخم بھی نہ ہو، یہ فارمولہ کس کے پاس ہے؟ بھائی مجھے بتا دو یار، یہ فارمولہ مجھے بتا دو، کس کے پاس ہے یہ کہ دیوار میں سر ماروں اور لگے بھی نہ، پانی میں ڈبکی ماروں گیلا بھی نہ ہو، کوئلے کو ہاتھ پکڑوں ہاتھ بھی کالا نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سینس لیس بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو. اگر بری عادتیں چھوڑنی ہے تو برا ماحول کیوں نہیں چھوڑتے؟ بے نمازی کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ جہاں آپ کو یہ گندی عادتیں گندی لت پڑ جاتی ہے، وہ گندی عادتیں گندی لت جہاں پڑتی ہے وہ جگہ چھوڑو. جہاں کوڑا گرتا ہے وہاں سے ہٹو گے تو گندگی سے بچو گے نا. ایسے ماحول میں آتے ہیں، نا پاکیزہ ماحول میں آتے ہیں، بیان سنتے ہیں، ذہن بھی بنتا ہے، توبہ بھی کی جاتی ہے. یہ گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ کہیں گئے اور گندگی میں لتھڑے ہوئے تھے
اور آج جا کر کوئی غسل کیا ہے, ساری گندگی جیسے کہ دھل گئی ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو پھر اس ماحول سے بچاتے جہاں گندگی پڑ رہی ہے. اب غسل کرنے کے بعد بھی دوبارہ اسی گندگی میں جانا تو دوبارہ میلے تو ہو کر ہی لوٹو گے نا یار, اتنی سی بات سمجھ میں نہیں ہمارے نہیں آتی. تو گناہوں کی لت یعنی گناہوں پر اصرار, اللہ کی پناہ. یہ گناہوں پر اصرار میں آپ کو بتاؤ, گناہ ایسی عجیب بیماری ہے, ایسی عجیب ہے. حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں, بے شک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, اور دل کی سیاہی کی علامت تو پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی. اللہ اللہ اللہ, کیا فرمایا؟ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی. جب گناہ مطلب یہ گناہ جب دل کالا ہو جاتا ہے نا, گناہ کی وجہ سے سیاہ ہو گیا دل, اس کی علامت ہے, علامت سائن ہے, پہچان ہے کہ میرا دل کالا ہو گیا ہے. کیا پہچان ہے اس کی؟ اس کا دل کالا ہو گیا ہے. یعنی میں اپنے بارے میں, آپ اپنے بارے میں سوچیں, اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے گھبراہٹ نہیں رہتی, گناہوں کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے. داڑھی منڈنا حرام جاننا میں لے جانے والا کام ہے, کتنوں کو گھبراہٹ ہے بھائی. داڑھی بڑھتی ہے تو بدقسمتی کے ساتھ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. محبوب کریم کی سنت ہے, محبت کی نشانی ہے, عشق رسول کی نشانی ہے چہرے پر داڑھی کا ہونا, ایک مٹھی داڑھی کا ہونا. نہیں رکھتے بدقسمتی کے ساتھ, ایک مٹھی سے گھٹانا منڈانا دونوں حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. گھبراہٹ ہوتی ہے شیو کرنے میں جو کرتے ہیں, نماز قضا کی گھبراہٹ ہوئی, ہو ہو ہو. یعنی گھبراہٹ ایک سمجھانے کے لیے عرض کرو, خدا نہ خاصا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے رات 3 بجے 4 بجے نیند کا غلبہ ہوا, یا رات کو سے نیند کا غلبہ ہوا, سو گئے آنکھ نہیں کھلی. کیا آنکھ نہ کھلی, فجر قضا ہو گئی, کوئی بے چینی, کوئی پریشانی, کوئی گھبراہٹ, کوئی افسوس, اف یا اللہ اب کیا تھے, اب کیا ہو, فجر چلی گئی یار. کبھی نہیں, او ہو ہو, 9 بج گئے یار, جلدی نہیں اٹھایا, آفس کب پہنچوں گا, یہ ہے. جلدی نہیں اٹھایا, اسکول کب جاؤں گا, جلدی نہیں اٹھایا, کالج کب جاؤں گا, جلدی نہیں اٹھایا, کام پر کب جاؤں گا, دیر ہو گئی ہے. 8 بجے اسکول کا ٹائم تھا, دیر ہو گئی. ارے بھائی نماز کا ٹائم تھا, دیر ہو گئی, تیری نماز چلی گئی. نماز کا افسوس نہیں ہے, ایسا لگتا ہے یعنی میں سفر جب کر نکلتے ہیں باہر دیکھتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ. ایسا لگتا ہے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ نماز قضا کرنا یہ گناہ عظیم ہے, اللہ کی ناراضی کا مول لینے والا کام ہے, جہنم کا استحقاق ہے جو جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے, گناہ گار ہے. نہیں ڈر نہیں لگتا, گھبراہٹ ہی نہیں ہے. اچھا رات کو سونا ہے, میری ایک مثال دے رہا ہوں, گھبرا یار سو گئے نماز چلی گئی, تو ایک ہوتا ہے بے چینی, نہیں یار نہیں سوتا, اٹھ گیا پھر اٹھ گیا پھر اٹھ گیا پھر اٹھ گیا, ہے ابھی پھر ہے ابھی ابھی جماعت کا ٹائم, جماعت نماز پڑھ لی پھر سکون ہو گیا. کیسا آدمی ہے, نماز نے اس کو جگا کر رکھا, جماعت نے اس کو جگا کر رکھا. جو ایسا عمل کرے کہ نماز اور عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے جاگے, اللہ تعالیٰ اس کو کیسا انعام عطا فرمائے گا, اس کو کیسی رحمت و برکتیں نصیب ہوں گی کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا اگر میری نماز قضا ہو گئی تو. ہے وہ رب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. آپ سوچئے میرے پیارے اسلام بھائیو جو یہاں اور مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں, ذرا سوچئے اس وقت بے نمازیوں کا, یہ گویا کہ بے نمازیوں کی یلغار ہے, نہیں پڑھ رہی نماز, بدقسمتی ہے, ذہن عجیب و غریب ہو چکا ہے. ان حالات میں بھی اگر مدنی قافلے میں سفر نہیں کریں گے پھر کب کریں گے یار؟ اب بھی اگر مساجد کو آباد نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, فجر میں آئیں صفے خالی ہیں, یعنی مسجدیں تو خالی ہیں ہماری صفے خالی ہیں, 25-25 صفوں کی مسجدیں ہیں, ایک صف نہیں بھرتی نماز میں. سینے کے اندر جو دل ہے روتا نہیں ہے امت کا یہ حال دیکھ کر. آج پڑھے لکھے کہلانے والے کے ہاتھ میں قرآن دیں, بھائی گریجویٹ کیا ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ایم فل کیا ہوا ہے, فلاں فلاں کورس کیے ہوئے, اچھا یہ لے قرآن پڑھیں, دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا, اسے قلم چلانے آتی ہے وضو کرنے نہیں آتا, بات سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اسے گاڑی چلانے آتی ہے نماز پڑھنے نہیں آتی, میں فلاں کام کر لیتا ہوں نماز پڑھ لیتے ہو, میں فلاں کام کر لیتا ہوں وضو کر لیتے ہو, میں فلاں کام کر لیتا ہوں غسل کر لیتے ہو, میں فلاں چیز کو ایسا آٹو اسی چیز کو درست کر لیتا ہوں
ناپاک کو پاک ہونے آتا ہے؟ کپڑے ناپاک ہو گئے پاک کرنے آتا ہے؟ کہتے obligatory knowledge of اسلام, فرض علوم, بیسک علم ہے. پاکی حاصل کرنا, نماز پڑھنا, وضو کرنا, غسل کرنا, طہارت کے ساتھ جینا, ظاہر و باطن کو پاک صاف رکھنا, قرآن دیکھ کر پڑھ سکنا, کم از کم دیکھ کر پڑھ سکنا, کلمہ درست پڑھ لینا, اللہ پر بھروسہ ہو جانا. یہاں تو توکل کتنا کمزور ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تھوڑی سی آمدنی کیا بند ہوئی, بندے نے اپنے وہ تقوی پرہیزگاری جو عہد و پیمانے سب توڑ دیے, حرام میں ہاتھ ڈال دیا. یہ جو قوم عاد کی ایک خرابی جو برائی تھی جس کا ہم نے ابھی ذکر سنا, لمبی امیدیں, یہ ان کی ایک برائی تھی, لمبی امیدیں, کہ جس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ ایسے جیتے جسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے. آج ہم موت کے لیے کتنا تیار ہیں, ہمیں موت کتنی یاد آتی ہے, ہم موت کا کتنا ذکر کرتے ہیں, ہمیں موت یاد نہیں آتی. موت یوں آ رہی ہے ہمارے سامنے, ہمیں واقعات ملتے ہیں. شاید آپ کے موبائل میں ہفتے میں کوئی ایک دو میسج تو آتے ہوں گے مرنے کے, آتے نہیں آتے؟ آتے ہیں نا, ایک دو میسج آ ہی جاتے. موبائل میں نہیں آتے تو کانوں میں آواز تو آ ہی جاتی ہے, ورنہ مسجد سے تو کم از کم اعلان ہو ہی جاتا ہے, حضرات فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, نماز جنازہ اتنے بجے ادا کی جائے گی. ہم بھی پوچھتے کون کون, کس کا آواز ہی سمجھ میں نہیں آئی. مطلب مرنے کی اطلاع آ رہی ہیں, مرنے کی خبریں آ رہی ہیں, پوچھتے بھائی کہاں ہو یار, فلاں کے جنازے میں جا رہا ہوں, کہاں ہو یار فلاں کے سوہم میں جا رہا ہوں, کہاں ہو یار فلاں کے چالیسویں میں جا رہا ہوں, کہاں ہو یار فلاں کے فاتحے میں جا رہا ہوں. یہ ملتے ہیں لوگ, آپ کو ملتے ہوں گے, مجھے بھی اس طرح کے رابطے واسطے پڑتے. اتنی میں نے موت کی باتیں سنی, موت کے اعلانات سنے, موت میں گیا, جنازے میں گیا, یعنی قبرستان گیا, مجھے میری موت یاد کیوں نہیں آتی کہ میں نے بھی مرنا ہے. تیاری موت کی کریں یا نہ کریں, آخر موت ہے. نیکی کرنے والے کے لیے بھی آخر, گناہ کرنے والے کے لیے بھی آخر. ظلم کر لے جتنا کرنا ہے تجھے, اللہ سے نہ ڈر, تجھے اللہ اپنا خوف دے عبرت کے لیے, چوٹ کے لیے, کہ اللہ سے نہ ڈر, کر لے ظلم, کھا لے بیواؤں کا مال, کھا لے یتیموں کا مال, آخر موت ہے, موت ہے, موت ہے, موت ہے. گانے سننے والے آخر, نماز قضا کرنے والے آخر, موت ہے, آخر موت ہے. اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ بوڑھا ہو کر مرے گا, سانس پوری موت ہے. نہیں آتی یار, بستر میں پڑے سو سوا سو سال کے آدمی کو موت نہیں آ رہی ہوتی, اس کی سانسیں پوری نہیں ہوئی ہیں, اس کا بھی رسک پورا نہیں ہوا, اس پر موت کیسے آئے گی؟ اور یہ جوان ابھی تو نکلا تھا گھر سے, موت آ گئی, سانسیں پوری ہو گئی, رسک پورا ہو گیا. ہمارا کب رسک پورا ہو رہا ہے, کب سانسیں پوری ہو رہی ہے, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اتنا مطلب کہ موت ایک ایسا لفظ ہے, اگر یہ ہمارے دل و دماغ میں صحیح طور پر بیٹھ جائے نا, یہ ہماری یہ جو لذتوں کی جو باتیں نا, یہ سب بس ماند پر ختم ہو جائے. لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کثرت سے یاد کرو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پہ جو مہر تھی نا, مہر کے لیے جو انگوٹھی پہنتے تھے, اس پر لکھا تھا موت نصیحت کے لیے کافی ہے. ہم نصیحت نہیں لیتے, اللہ کی پناہ, اچھے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ قابل رش موت ملے گی, برے کام کرتے رہے ایسا نہ ہو کہ عبرت والی موت مل جائے. لوگ دیکھ کر کہیں یار اللہ کی پناہ, یار ایسا نہیں مرنا چاہیے, اللہ محفوظ رکھے. تو لمبی امیدیں کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی بات ہے نا, وہ ہے موت کی یاد. سب سے بنیادی موت کی یاد, کہ بستر پہ پڑے پڑے مر نہ جاؤں, نماز قضا کرتے کرتے مر نہ جاؤں, گناہ کرتے کرتے مر نہ جاؤں. تو جس کو موت کی یاد ہوگی نا, وہ انشاءاللہ آخرت کی تیاری کرے گا, قبر کی تیاری کرے گا, اور اپنے مقصد کو بھولے گا نہیں, کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. وہ گناہ سے بچے گا, کہ اس کے پیشے نظر موت ہے, وہ گناہوں کی نحوست سے, گناہوں کی ہلاکتوں سے بچے گا. یار اسلامی بھائیو, اللہ تعالیٰ آپ کے میرے حال پر رحم فرمائے. میں آپ کو ایک بات سنانے جا رہا ہوں گناہوں کے تعلق سے, توجہ کے ساتھ سنیں. بات کیسی ہے؟ اللہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ کو بھی ہلکا نہیں جانتا، گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بھی ہلکا نہیں جانتا، وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی چنگاری بھی گھر جلا سکتی ہے، اس لیے وہ ان کے کر لینے پر بھی جرت نہیں کرتا، اور اگر ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ گناہوں سے خوف کمال ایمان کی علامت ہے کہ گناہ نہ ہو جائے۔ مزید فرماتے ہیں، بدکار شخص چھوٹے کیا بڑے گناہوں کو بھی ہلکا جانتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا تو کیا ہوا، رب غفور رحیم ہے، بخش دے گا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، یہ خیال امید نہیں بلکہ خدا تعالی سے بے خوفی ہے جو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان پہلے چھوٹے گناہ کو ہلکا جانتا ہے۔ اب یہ آخری عبارت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، دل کے کانوں کو سے سننے کی کوشش کیجئے، ناظرین بھی حاضرین بھی، اللہ آپ کو اور مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، انسان پہلے چھوٹے گناہ کو ہلکا جانتا ہے، پھر بڑے گناہوں کو، پھر کفر و شرک کو بھی معمولی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کی پناہ، ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ جتنے بھی گناہوں کی عادت ہم پر لگ گئی ہیں، گناہ اللہ کرے کہ بعد وہ چھوٹ جائے، لت نکل جائے گناہوں کی، اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کر لے بندہ، استغفر اللہ، یا اللہ گناہ معاف کر دے۔ یہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنی بڑی رب کی رحمت ہے، کتنی بڑی رب کی رحمت ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی ہی کرتا ہے اور اللہ ہی اسے توفیق دیتا ہے کہ چل توبہ کر لے، توبہ کرتا اللہ معاف کر دیتا ہے، سچی توبہ۔ اور سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ ندامت بھی ہو اور آئندہ نہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ راستہ کھول۔ اور دوسری بات، صحبت بدل دے پیارے اسلامی بھائیو، اپنی بری صحبت بدل دے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ بے نمازی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ برا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس سے پاس رہنے سے میرے دل میں کوئی خوف خدا، عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت میں کوئی بڑھوتی ہونی نہیں ہے، کیوں اس کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ وقت ضائع کر رہے ہیں آپ، قبر و آخرت داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اچھے دوست مل جاتے ہیں، دعوت اسلامی میں نیک عمل کرنے والے اسلام بھائی بہت ہیں، نیکی کا کام کرنے والے بہت ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ کو ان کی صحبت مل جائے گی، ورنہ بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ اب وہ تنہائی بھی اب مسئلہ ہے کہ تنہائی ہے کب، جب تک یہ موبائل ہمارے ساتھ ہے، بلکہ موبائل نے تو اب تنہائی رہنے کی عادت ڈال دی ہے کہ موبائل کے ذریعے جو گناہ ہو رہے ہوتے شاید وہ کتنے گناہ تو بازار میں بھی نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اللہ کا ڈر سچا بیٹھ گیا تو میرے رب نے چاہا تو نہ لوگوں میں گناہ ہوں گے نہ تنہائی میں ہوں گے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول اختیار کریں اور اس کے دینی کاموں میں مصروف رہیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں